حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ عزوجلال کا ایک طریقہ ہے اپنی کائنات کے اندر، اپنی مخلوق میں اس کی ایک سنت جاری ہے جس میں نہ تو آج تک کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ وہ رب کائنات کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ عز الجلال کسی قوم پہ، کسی بستی پہ اپنی انعامات کی بارش کرتے ہیں، ان کو نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، آسانی، آسودگی اور مال و دولت جیسی، اطمینان اور امن جیسی عظیم نعمتیں دے دیتے ہیں، تو پھر وہ قوم اور وہ بستی اگر اللہ عز الجلال کا شکر ادا کرے، اللہ تعالی کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ عز الجلال کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ ایمان لائے اور اپنی زندگی اللہ کے پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو پھر اللہ عز الجلال اور نعمتیں دیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور پہلی نعمتوں سے بڑھ کر اور زیادہ ان کو نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میرا یہ طریقہ ایسا جاری اور ساری ہے کہ اللہ عز الجلال کی طرف سے یہ اعلان ہے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، اس کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر استعمال کر کے پھر اس کا نام لو گے، اس کی تعریف کرو گے، اس کے سامنے اپنی گردن جھکاؤ گے اور اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاؤ گے، تو پھر لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ حضرت جلال فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پھر اور زیادہ دوں گا۔ انسان کی زندگی بھی بڑی اچھی گزرتی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، بڑی راحت ہوتی ہے، نہ دشمن کا خوف رہتا ہے اور نہ کھانے اور پینے کا ہر وقت خطرہ اور خوف رہتا ہے، بلکہ اللہ حضرت جلال ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، کہ جو مومن مرد اور مومن عورت نیک عمل کرے، اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم پھر اس کو بڑی پاکیزہ زندگی، پر سکون زندگی ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، دنیا کی زندگی بھی اس کی پاکیزہ اور پرسکون، راحت اور آرام والی بن جاتی ہے، سکون سے رات کو سوتا ہے اور جب اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو جو اس کو لذت آتی ہے، دنیا داروں کو مال و زر کے اندر وہ دولت، وہ لذت نظر نہیں آتی۔ ایک اللہ کا نیک بندہ اس حقیقت کو ان الفاظ میں آشکارا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کے حکمرانوں کو پتہ چل جائے نا، دنیا کے حکمرانوں کو پتہ چل جائے کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں کتنا لطف اور مزہ آتا ہے، جو آدمی رات کی تنہائی میں جب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور وہ کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے گریا زاری کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے، جتنی آدمی کو لذت آتی ہے نا اور سرور ملتا ہے، اگر دنیا کے حکمرانوں کو اس لذت کا پتہ چل جائے تو وہ اسی طرح لشکر کشی کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس طرح دوسری حکومتوں کو حاصل کرنے کے لیے ملیا میٹ کرنے کے لیے لشکر چڑھا کر لے آتے ہیں. نیک اعمال کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر زندگی میں جو مزہ آتا ہے، جو قناعت ہوتی ہے، جو دل کو سکون اور صبر ملتا ہے، وہ کسی اور کام کے اندر نہیں ملتا. اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل کرے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، خواب و مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اس کو قناعت، صبر اور راحت عطا کر دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ دنیا میں ہی صرف بدلہ نہیں دیں گے بلکہ قیامت کے دن ان کے اعمال سے بڑھ کر ان کو اجر دیں گے. جب آدمی اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے نا، کوئی قوم ہو، کوئی بستی ہو، کوئی ملت ہو، کوئی شہر ہو، یا کوئی پورے کا پورا علاقہ ہو، تو پھر اللہ عز و جلال ان کے رزق کی ذمہ داری بھی خود اٹھا لیتے ہیں. اس لیے کہ رزق اور روزی یہ اللہ نے زمین پہ نہیں رکھی، اس کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. اگر کسی بھائی کو اپنی ذہانت پہ یا اپنی صلاحیت پہ یا اپنی لیاقت پہ، اپنی ڈگریوں پہ اعتماد ہے کہ میرے پاس زبان بڑی چلنے والی ہے اور میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اس لیے بڑی روزی کما سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ عز و جلال پہ ایمان لائے. یہ ساری کی ساری صلاحیتیں اور ڈگریاں فیل ہو جاتی ہیں جب تک اللہ عز و جلال کی طرف سے فیصلہ نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق بھی آسمان میں ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں صحت دیں گے، زندگی دیں گے، اولاد دیں گے، شفا دیں گے، یہ بھی آسمان ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے، وما تو آدون، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آسمان پہ ہیں. اللہ عز و جلال کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہر انسان کو روزی ملتی ہے. آدمی جب اللہ کی اطاعت میں آ جائے نا، تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنی اس خوشی اور رضا کا اظہار اس صورت میں کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے کھول دیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے اللہ پر ایمان لائیں اور پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو پھر ہم زمینوں اور آسمان کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں. میرے بھائیو، ایک تو یہ بستی، قوم، شہر، ملک اور ملت کی حالت ہوتی ہے جو اللہ کی سنت ہے کہ اگر لوگ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں تو پھر رزق بھی، راحت بھی، سکون بھی اللہ عز و جلال ان کو عطا کر دیتے ہیں. اور اگر اس کے الٹ چلیں کہ اللہ نے کسی بستی اور قوم کو نعمتیں بھی دی ہوں، پھر یہ قوم اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دے، ان کو رسول نہ مانے، یا رسول تو مانتے ہیں لیکن ان کے احکام کی اطاعت نہ کرے، اپنی زندگی میں اس نظام کو نافذ نہ کرے جو اللہ عز و جلال پیغمبر کے ذریعے اس قوم اور ملت کی طرف بھیج دیتے ہیں، ان پہ عمل نہ کرے، تو پھر اللہ عز و جلال کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، جو نعمتیں ان کو دی ہوتی ہیں نا، وہ پھر ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں اور اس قوم کے اوپر، اس بستی کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے. وَاِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ عز الجلال فرماتے ہیں میرا اعلان ہے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، تو پھر اللہ عز الجلال کا اعلان ہے کہ پھر میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، اور اللہ عز الجلال کی نعمت سے کفر اور ناشکری یہ ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ دو لوگوں میں آپ شکر اور کفر کا مفہوم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارنا، پیغمبر کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو بنا لینا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے، اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا، اپنی حوث اور اپنی رغبتیں، اپنی ترجیحات اور اپنا شوق، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا، یہ اللہ عز الجلال کی نعمت کے ساتھ کفر ہے اور ناشکری ہے۔ اللہ کی نعمت قرآن بھی ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے۔ ارے بھائیو، اس چیز کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اور بڑی عظیم نعمت وہ قرآن و مجید ہے۔ ایک دستور ہے، دستور زندگی ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا کہ اس کو پڑھو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس کی عملی تفسیر پیش کرنے کے لیے اللہ عز الجلال نے دوسرا بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب ان دونوں نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، قرآن و مجید کی بھی اور دوسری نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ جب ان دو نعمتوں کی آپ قدر نہیں کریں گے تو اللہ عز الجلال اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو شروع خطبے میں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اس حقیقت کو ایک مثال دے کر واضح کی ہے۔ جو مثال ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے کہ سننے والا جو مخاطب ہے وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ لیتا ہے۔ اللہ عز الجلال فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ ایک بستی تھی، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، کانت آمنتن، یہ پوری کی پوری بستی اس کے اندر رہنے والے بڑے امن میں رہ رہے تھے، بڑا سکون، مطمئنتن، بے خوف بھی تھے کہ دشمن کے حملے سے، باہر کے حملے سے بے خوف تھے، مطمئنتن، صرف باہر کے حملے سے ہی بے خوف نہیں تھے بلکہ مطمئنتاً آپس کے اندر بھی ان میں کوئی عداوت اور کوئی دشمنی نہیں تھی، مطمئنتاً بڑے خوش حشاش بشاش، سکون سے رات کو سوتے، صبح سکون سے اٹھتے، اپنے کام میں لگ جاتے۔ یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، ایسی بستی کہ جن کو کھانے پینے کی بھی فکر نہیں تھی، ہر طرف سے ان کے پاس کھلا رزق آتا تھا، ہر طرف سے ان کے پاس رغدن کھلا رزق آتا تھا، اور یہ بڑے سکون سے رہ رہی تھی، پوری دنیا کے لوگ اور قبائل ان کا احترام کرتے تھے۔ اس بستی کے مقابلے میں دوسری بستیوں میں لوگوں پہ ڈاکے ڈالے جاتے تھے، ان کے قافلوں اور مسافروں کو لوٹا جاتا تھا، ان کی عزتوں پہ حملے کیے جاتے تھے، لیکن اس بستی میں بڑا امن سکون، ہر طرف سے روزی رزق ان کو پہنچ رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا، ناشکری کی۔ اللہ نے کیا نعمتیں دی تھیں، آپ اہل مکہ کو سامنے رکھیں، عام مفسرین یہ قریتن سے مراد، اس بستی سے مراد مکہ کی بستی لیتے ہیں، کہ مکہ کی بستی کو آپ سامنے رکھیں، اللہ عز الجلال نے مکے والوں کا بڑا احترام رکھا تھا باقی دوسرے لوگوں کے دلوں میں. وہ کہتے تھے یہ اللہ کے پڑوسی ہیں، یہ مکہ والے اللہ کے پڑوسی ہیں، ان کے قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے، ان کے اوپر دوسری قومیں ڈاکہ نہیں ڈالتی تھی. کہتے تھے کہ یہ مکہ کے قریشی اللہ کے گھر کے محافظ اور اس کے خادم ہیں، ان کا احترام کرتے تھے. اور تجارتی قافلے مختلف علاقوں سے مکہ میں آتے، مکے والے بھی تجارت کرتے تھے، امن بھی تھا، باہر سے کسی دشمن کے حملے کا خوف بھی نہیں تھا، اور ہر طرف سے تجارت کی صورت میں ان کے پاس ہر طرح کا رزق آتا تھا. اللہ عز و جلال نے ان انعامات کے ساتھ ساتھ دو نعمتیں اور دے دیں. کون سی؟ کہ ان میں سے ایک ہستی کو پیغمبر چن لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو پوری انسانی کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اللہ عز و جلال کے محبوب بندے ہیں. ان کو رسول بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیج دیا کہ یہ پیغمبر ہے، اس کے پیچھے چلو اور اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارو. دوسری نعمت اللہ عز و جلال نے کیا نازل فرمایا اہل مکہ کے اوپر؟ قرآن و مجید. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہارا دستور زندگی ہے، اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو، اور اس کی تفسیر عملی، اس کی پریکٹیکل شکل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہو، آپ کو دیکھتے رہو اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ عز و جلال تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں. لیکن اس بستی نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. قرآن مجید یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، کہنے لگے یہ تو کسی مجنون، نعوذ باللہ، کسی شاعر، کسی پاگل اور دیوانے کی کلام ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. یہ کیا ہے قرآن مجید؟ ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ اس نعمت، اس عظیم احسان کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. اور دوسرا کفر کیا کیا؟ کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر میں بدلا. ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اس نعمت کی قدر کرنے کی بجائے اس کی ناقدری کی، اور شکر کرنے کی بجائے اللہ عز و جلال کی ناشکری کی، اس نعمت کو تسلیم نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 13 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن محنت کرتے رہے، سفر کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کی. لیکن اہل مکہ ایسے بدبخت تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر سوائے چند لوگوں کے، سوائے غریب لوگوں کے، غلام لوگوں کے اور چند دوسرے خاندانی لوگوں کے اکثریت نے ان نعمتوں کی ناقدری کی. آخر 13 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف. آپ اپنے صحابہ کی تکلیفوں کو دیکھ کر، خود اپنے اوپر اہل مکہ کے ظلم اور بربریت کو دیکھ کر آپ بد دعا کر دیتے ہیں، اللہم اجعل علیہم سنین کسن یوسف. اے میرے اللہ، یہ مکہ والوں پہ ایسا عذاب مسلط فرما کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اہل مصر کے اوپر عذاب مسلط ہوا تھا، 7 سال کی قحط سالی. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہی مکہ کی بستی جو بڑے امن میں، بڑے سکون میں رہ رہی تھی، کتے کھانے پہ اور مردار کھانے پہ مشہور ہو گئے. بھوک اور پیاس کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا، ان کو دھواں نظر آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے دعا کی درخواست کی. اللہ عز و جلال نے اس آیت کے اندر ایک ایسی مثال واضح صورت میں بیان فرما دی، اور ہمارے لیے اس میں ایک عبرت، ایک نصیحت، ایک سبق رکھ دیا کہ اہل مکہ کی یہ حالت ہوئی تھی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اس مثال کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید کی مثالیں تا قیامت، تا زندگی ہمارے لیے درس اور سبق ہیں. یہ مکہ والوں کی مثال دیکھ لیں، اور اس کے مقابلے میں مدینہ والوں کی مثال دیکھ لیں. جب ایمان، نبوت، اللہ کی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے، تو مدینہ طیبہ کی حالت بدل گئی. وہ لوگ ایمان لے آئے، انصار بنے. اوس اور خزرج کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ اس دین کی حفاظت ہم کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنی اولاد سے، اپنی جانوں سے، اپنی بیویوں سے اور مال سے بڑھ کر آپ کے ساتھ وفا کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی اٹھ کر پوچھتا ہے انصار میں سے کہ ہم اتنا کچھ پیش کر رہے ہیں، آپ اس کے بدلے ہمیں کیا دیں گے؟ جب مکہ کی ایک پہاڑی پہ یہ معاہدہ ہو رہا تھا، مدینے والے لیلۃ العقبہ، عقبہ پہاڑی پہ یہ معاہدہ کر رہے تھے نا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شرط تھی کہ تم اس دین کی حفاظت اور دین کے ساتھ وفا، اپنے مال دولت، اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے زیادہ کرو گے. وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، حاضر ہیں، اس کے بدلے پھر ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ عز و جلال تمہیں جنت دے گا. انصاریوں کے سردار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی ہمیں یہ سودا منظور ہے، ہمیں یہ سودا پکا ہے، اگر جنت ہماری اور باقی ہر چیز ہماری قیمتی سے قیمتی دین کی وفا میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں قربان ہو جائے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، یہ سودا ہمیں پکا ہے. میرے بھائیوں، جب مدینے والی بستی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کی ہے، تو پھر اللہ عز و جلال نے اس کا نقشہ بالکل اس کے برعکس کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لوگوں تم وہ وقت یاد کرو، یہ مدینہ والے دو قبائل آپس میں ایسی جنگ میں مبتلا تھے کہ سو سو سال گزر جاتا تھا، ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھیں، اور جب عورتیں بچے جانتی تھیں ان کو پالتی تھیں، مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ان کو جنگ میں جھونک دیں گے اور اپنا انتقام لیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس لیے بچیوں کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ بچیاں ہوں گی تو یہ بوجھ بنے گا ہمارے لیے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، عورتوں کی حفاظت کریں گے کہ لڑیں گے. یہ لوگ مردوں کو پسند کرتے تھے، ایسی جنگجو قوم تھی. لیکن اللہ عز و جلال فرماتے ہیں تم اس وقت کو یاد کرو جب تھے کمزور تھے، اور تمہیں یہ بھی خوف ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ لوگ تمہیں ارد گرد پہ یہ تمہارے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے اور تمہیں اچک لیں گے. فآواکم، اس نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ اپنی نصرت کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ میرے بھائیو، مدینہ والوں پہ اللہ کی نعمتیں اور بڑھیں، اور جب تک مکہ والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یہ پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ مدینے والوں کو اللہ نے اتنا امن دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا، اور یہ وقت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں آیا کہ مدینے سے خاتون نکلے جو زیورات کے ساتھ لدی پھدی ہو، زیورات اس کے پاس ہو، مدینے سے نکلے یمن کے علاقے صنعاء تک جائے، ایسا امن ہوگا کہ کوئی شخص یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ پوری نظر اور نگاہ اٹھا کر اس عورت کی طرف دیکھ سکے، رات اور دن میں سفر کرے بالکل امن اور اطمینان کی حالت میں۔ میرے بھائیو، ذرا غور کریں، یہ بستی جس میں اس وقت ہم، جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں، اس بستی کے اوپر بھی اللہ عز و جل نے بڑے انعامات کیے، بڑی نعمتیں دی اس بستی کو۔ آزادی کی نعمت اس کو ملی، آزادی کی نعمت اس بستی کو ملی، اور کتنی قربانیاں دی، کتنی دعائیں کی، کتنے بچے ذبح کروائے، کتنی اپنی املاک کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑ کر مہاجر بن کر مسلمان یہاں آئے۔ اللہ عز و جل نے بڑی نعمتیں دی، یہ نعمت بھی دی کہ قرآن مجید ان کے ہاتھوں میں، ان کے گھروں میں، کہ یہ اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق اس ملک کے اندر آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ان کے پاس بہانہ تھا، عذر تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور نہیں بنا سکتے، اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ مسلمانوں کا ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک معاشرہ، یہ سارے کا سارا الگ تھلگ ہوتا ہے کافروں سے۔ ان کی تجارت کے اصول ہیں، ان کی معاشرت کے اصول ہیں، ان کی عبادت کا طریقہ ہے، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، ان کی اپنی ایک سیاست ہے، ان کا اپنا ایک نظام حکومت ہے۔ جب تک الگ یہ ملک نہیں لیں گے، ہم اللہ عز و جلال کی عبادت کے اندر اس زندگی کو نہیں گزار سکتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے یہ نعمت بھی آپ کو عطا کر دی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بستی پاکستان اللہ عز و جلال کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی۔ میرے بھائیوں، 53 سال ہو گئے ہیں، کیا قرآن مجید اس پاکستان کے اندر مظلوم نہیں ہے؟ کیا متروک اور متروت نہیں ہے کہ آج تک اس کو دستور زندگی مسلمان نہیں بنا سکے؟ اور ضوابط پہ جو انگریز نے بنائے تھے، ہندوؤں نے ان کو نافذ کیا تھا، انہی کے مطابق آج تک ہمارا یہ پاکستان چل رہا ہے، جس کو قربانیاں دے کر 53 سال تک اس آزادی کی نعمت کو حاصل کیا ہے، آج تک اللہ عز و جلال کی قرآن کی نعمت کے ساتھ کفر اور ناشکری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ نے سود کے بارے میں کچھ فیصلے دیے جن کو علماء نے اچھی نگاہ سے دیکھا، لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ 53 سال تک جو فوجی اور سول حکومتیں آتی رہی ہیں، آپ سپریم کورٹ کے موجودہ فیصلے کو چھوڑیں، میرا سوال تو یہ ہے کہ 53 سال تک جو حکومتیں یہاں آتی رہیں، خواہ وہ سول حکومتیں تھیں، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئیں، یا فوج کے ذریعے، مارشل لا کے ذریعے جو حکومتیں آئیں، انہوں نے 53 سال میں قرآن مجید کو اس ملک کا دستور اور آئین بنانے کے لیے، قرآن مجید کی حکومت کو اس ملک پہ نافذ کرنے کے لیے کیا خدمت کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے پاس، بڑی عظیم نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محسن کائنات، محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک عظیم پیغمبر عطا فرمایا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ 53 سال کے اندر ان کا نظام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، وہ نظام جو سینکڑوں سال مدینہ طیبہ کے اندر چلتا رہا ہے، خلافت راشدہ کے دور میں جو بالفعل نافذ رہا ہے، 53 سال میں اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے، ہماری لوگوں کی کیا کارکردگی ہے. میرے بھائیو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی ناشکری صرف حکمران کرتے ہیں. حکمران 53 سال سے اللہ کے باغی اور دین کے سرکش، اس دین اسلام سے بغاوت کرنے والے، بلکہ اسلام کے نام پہ اٹھنے والے افکار اور تحریکوں کو کچلنے والے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ آج تک پاکستان کو لوٹا کس نے، پاکستان کے نظریاتی تشخص کو برباد کس نے کیا، اور پابندی کن پہ لگانے کے مشورے ہو رہے ہیں. جو اٹھتا ہے کہتا ہے جی دینی مدارس کو پکڑو، یہ مجاہد تنظیموں پہ ہاتھ ڈالو، پاکستان کے اندر جو بربادی ہے، جو خرابی ہے، جو دہشت گردی ہے، جو بد امنی اور بے سکونی ہے، یہ سارے کا سارا کس کے سر پہ ہے؟ دینی مدارس اور مجاہد تنظیم. میں کئی دفعہ کئی بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ ایسا ہوتا کیا، کیا 53 سال میں کبھی کوئی عالم یا کوئی مجاہد حکمران بنا؟ 53 سال میں اس ملک کے خزانے کنہوں نے لوٹے ہیں؟ اس ملک کو برباد کس نے کیا ہے؟ اور اس ملک کی یہ کیفیت یہ کن کی وجہ سے آئی کہ لوگ اپنے آپ کو آگ میں جلا رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. یہ مدرسوں کے اور یہ دینی مدارس کے مولویوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ جو بیچارے نہ تو سرکاری خزانہ کھائیں، بلکہ لوگوں کے عشر اور زکوٰۃ سے طلبا کے پیٹ پال کر ان کو قال اللہ اور قال الرسول سکھائیں. جو بیچارے اپنی سکت اور لوگوں کے احسان پہ، دینی مدارس کی حالت اب کچھ بہتر ہوئی ہے 20 اور 25 سالوں کے اندر، ورنہ جس دور میں ہم پڑھتے تھے، جس دور میں ہم نے پڑھا دیہاتوں میں، لوگوں کے گھروں سے روٹیاں اکٹھی کرتے تھے اور چھوٹے بچے گھروں سے روٹیاں لا کر ایک جگہ پہ بیٹھ کر بڑے اور چھوٹے مل کر وہ کھانا کھا لیتے اور قرآن مجید حفظ کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کا درس لیتے تھے. اب یہ لوگ تو ہیں دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کے امن کو برباد کیا ہے، اور وہ مجاہد تنظیمیں جن کو کسی وقت یہ پاکستان اپنا محافظ سمجھتا تھا، جب اس کو افغانستان میں ضرورت تھی، جب اس کو کشمیر میں ضرورت تھی، تو یہ لوگ ہیرو تھے. اسامہ بھی اس دور میں ہیرو تھا، لیکن جب اپنی ضرورت ختم ہو گئی تو سب سے بڑے مجرم اور دہشت گرد یہ لوگ بن گئے. یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا سیاستدان دہشت گرد نہیں؟ یہ پاکستان ہے؟ یہ اس کا کوئی نظام ہے؟ اس کا کوئی آئین ہے کہ ذوالفقار تنظیمیں بنے، پاکستان کے تیارے اغوا ہوں، لوگوں کو قتل کیا جائے، اور اسی کے سرپرست بعد میں آ کر یہ ماشاءاللہ تمہاری پارلیمنٹ کے رکن بن جائیں. یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان کا نظام ہے کہ پوری دنیا میں مشہور دہشت گرد پاکستان کے دشمن اس کو لوٹنے والے ووٹوں کے نام پہ. یہ جی جمہوریت ہے, یہ ماشاءاللہ ایسی یہ خوبصورت اور حسینہ خواب ہے, جمہوریت ہے. ووٹ لے لیے ہیں ڈاکو اور مجرم ماشاءاللہ, قانون بنانے والے, قانون کو نافذ کرنے والے. میرے بھائیو, یہ اللہ عزوجل جلال کی نعمتوں کی ناشکری ہے. کیا اس ملک کی یونیورسٹیوں اور کالجوں سے اسلحہ نہیں نکلتا؟ وہاں کلاشن کوفے نہیں چلتی؟ کیا سیاسی جماعتوں کی, سیاسی طلباء کی تنظیمیں اس ملک کے اندر کیا کرتی ہیں اور یونیورسٹیوں کے اندر کیا کرتی ہیں؟ لیکن فرق ایک ہے, آپ بھائی بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, اس ملک کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے اس ملک کے حکمران وہ ذہنی طور پر, نظریاتی طور پر قرآن اور سنت کے اوپر اتنا پختہ یقین نہیں رکھتے جتنے دینی مدارس سے فارغ ہونے والے اور جہاد میں کام کرنے والے رکھتے ہیں. امریکہ بھی جانتا ہے, انڈیا بھی جانتا ہے اور پاکستان کے حکمران بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے غلام نہیں بنا سکتے. امریکہ کو سب سے بڑی پریشانی کیا لگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالو, دینی مدارس کو بند کرو, یہ مجاہد تنظیموں پہ ہاتھ ڈالو. بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کا حکم, اس کی غلامی, یہ لوگ جب تک موجود ہیں کسی معاشرے کے اندر اس کو قبول نہیں کریں گے. اپنی گردنیں کٹائیں گے, قربانیاں پیش کریں گے, ہر چیز کو نچھاور کریں گے, قربان کریں گے, لیکن امریکہ کی حکمرانی کو قبول نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. باقی جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں اور ہماری فوج ہے اور جیسی ان کی تربیت ہو رہی ہے, یہ تو غلام بننے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں. یہ تو بیچارے ترس رہے ہیں, اس وقت بڑے پریشان ہیں سیاسی لوگ بھی اور ہمارے حکمران بڑے پریشان ہیں کہ اگر کلنٹن نہ آیا پاکستان میں تو پتہ نہیں کیا بن جائے. اللہ اکبر, اگر نہ آیا کلنٹن ہم بھوکے مر جائیں, پتہ نہیں کیا کر دے گا یہ دنیا کی سپر پاور, یہ ہمیں لے ڈوبے گی, کیا بن جائے گا. اور ہاتھ جوڑ رہے ہیں یہ بدبخت اس کے سامنے کہ اگر تم نہ آئے تو بنیاد پرست لوگوں کو ہوا ملے گی. یہ بنیاد پرست کن کو کہتے ہیں؟ بنیاد پرست کن کو کہتے ہیں کہ اگر تو نہ آیا تو پھر ان کو ہوا ملے گی, یہ اور سر اٹھائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. میرے بھائیو, اس بستی نے اور اللہ نے قرآن کی نعمت کی تھی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی تھی, افرادی قوت دی تھی اور بڑے بڑے زرخیز ذہن دیے تھے اور ایٹم بم کی قوت اللہ عز و جلال نے عطا فرمائی ہے. فکفرت بانعم اللہ, اس پاکستان کی بستی کے حکمرانوں نے اللہ کی ساری نعمتوں کے ساتھ کفر کیا ہے, قرآن کو آج تک دستور نہیں بنایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج تک نافذ نہیں کیا, اپنے آپ کو آج تک مسلمان نہیں بنایا. اس وقت ٹی وی کے اندر جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے اور جو پیش کیا جا رہا ہے, کیا وہ بے حیائی نے, کیا وہ اسلام کا تقاضا ہے؟ اور خود ہماری مجموعی زندگی, میرے بھائیو, کیا نماز چھوڑنا, نماز نہ پڑھنا, یہ اللہ عز و جلال کی نعمتوں کی ناشکری نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ مجموعی طور پر اللہ عز و جلال کی نعمت کا ناشکرہ ہے. وہ ہمارے بھائی جو بے نماز ہیں, وہ ہمارے بھائی جن کے گھروں میں پردے کا انتظام نہیں ہے, وہ ہمارے بھائی جو گانے اور بجانے کے رسیے ہیں, کیا یہ اللہ عز و جلال کی نعمت کا شکر ہے؟ انفرادی طور پر جہاں تک بس چلتا ہے, انسان محنت کر کے اپنے آپ کو دین کے مطابق بنا سکتا ہے, یہ کس نے ہاتھ پکڑے ہیں؟ ہم حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں. میرے بھائیو, ان حکمرانوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہمیں بناتے ہیں. افسوس کہ اسلام کے نام پہ پچھلے دنوں میں جنگ اور خبریں یہ اخبارات کے اندر ایک وفاقی شرعی عدالت کے نام سے فیصلہ پڑا، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے، پتہ نہیں اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ واقعتاً ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، یا جو وفاقی یہ شرعی عدالت بنی ہے اس کا فیصلہ تھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا۔ لیکن افسوس کہ بے حیائی کے دروازے کھولنے والی یہ عدالتیں اور فحاشی کو پھیلانے والی یہ حکومتیں ایک مسلمان ملک کے اندر ان چیزوں کا کیسے تصور کر سکتی ہیں؟ کیا لکھا تھا جی، ایک کیس ہوا کہ دونوں نے آپس میں رضامندی میں آپس کا نکاح کر لیا ہے اور نہ گواہ ہے نہ ولی ہے، نہ گواہ ہیں اور نہ ولی ہے، اور وفاقی شرعی عدالت نے کہا جی یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، نہ گواہ ہوں اور نہ ولی ہو، دو اپنی رضامندی سے جو کر لیں، یہ آپس میں راضی ہو جائیں تو یہ نکاح ہے، نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ ولی کی ضرورت ہے۔ یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی برطانوی عیسائی اور یہودی عدالت کا تو ہو سکتا ہے، یہ برطانیہ کے اندر تو یہ بالکل برہنہ اور ننگا نظام چلتا ہے کہ کوئی اپنی رضامندی سے جبر کرے تو گناہ ہوگا، وہ پکڑیں گے، زنا بالجبر یہ جرم ہے برطانیہ کے اندر بھی، لیکن رضامندی کے ساتھ یہ کوئی جرم نہیں۔ اس فیصلے میں اور برطانیہ کے کالے قانون میں کیا فرق ہے کہ نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ ولی کی ضرورت ہے، دو اپنی رضامندی میں ایک دوسرے سے کہیں کہ تو میری بیوی ہے، وہ کہے تو میرا خامد ہے، اور یہ آگے اپنا کام چلائیں۔ اس ملک میں یہ لوگ کیا گل کھلانے والے ہیں؟ زنا در اور نکاح کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ آپ بھائی ذرا سوچیں، مجھے تو ان تنظیموں پہ اور علماء پہ بھی افسوس ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا فحاشی کا دروازہ کھولنے والے یہ شرعی عدالت کے نام سے اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں اور کوئی بیان نہیں، وہ کہاں گئی دینی تنظیمیں، وہ کہاں گئی جہادی تنظیمیں؟ اس ملک کے اندر جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیے، یہ لوگ ایسا فیصلہ دیں؟ یہ لوگ اگر کسی یہ کافر ملک میں ہوں، برطانیہ میں، امریکہ کے اندر، وہاں کے جج بنے تو چلو ٹھیک ہے، ہمیں اتنی پریشانی نہ ہو، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اور شریعت کے نام پہ اس طرح کے فیصلے کہ بالکل لوگوں کو آزاد کر دیا جائے، خاندان کی عزت، والدین کی عزت، اللہ کا جو نظام ہے وہ تو یہ ہے کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ نکاح ولی کے بغیر اور دو عادل گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو خفیہ نکاح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنا سمجھتے تھے، یہ تو بدکاری سمجھتے تھے۔ میرے بھائیو، اس کی سزا اللہ عز و جلال نے جو ہماری مجموعی حالت تھی یہاں پاکستان میں رہنے والوں کی، حکمرانوں سے لے کر عوام الناس تک، کہ اپنی زندگی ہم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بنا سکے، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ عز و جلال نے دو عذاب مسلط کیے، ایک بھوک کا عذاب اور دوسرا خوف کا عذاب۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم خوف اور وحشت کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں انڈیا حملہ کر دے، کلنٹن آئے کہ نہ آئے، ہمارا کیا بنے گا، ایکمی جنگ ہوگی، کیا ہم بچیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ خوف کا عذاب اور بھوک کا عذاب، بھوک کا عذاب اللہ عز و جلال نے اس قوم پہ مسلط کیا۔ ہر شخص اس وقت پریشان ہے، ہر روز جب یہ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا جی بجلی مہنگی ہونے والی ہے، ٹیلی فون مہنگا ہونے والا ہے، سوئی گیس مہنگا ہونے والا ہے، تو کتنے ہمارے بھائی ہیں کہتے ہیں جی جب اس طرح کے بیان پڑھتے ہیں تو سانس نیچے کا نیچے اور اوپر کا اوپر ہی رہ جاتا، رات کو نیند نہیں آتی۔ سوچتے ہیں کہ جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے جو ہم کماتے ہیں وہ بلوں میں ادا کریں یا بچوں کا پیٹ پالیں، کیا کریں؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ بما کانوا یصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فاخذهم العذاب وهم ظالمون، ان کے پاس اللہ کا پیغمبر ایک نظام لے کر آیا تھا، انہوں نے جھٹلا دی، اللہ کا عذاب آیا اور یہی لوگ ظالم ہیں۔ آگے اللہ ذو الجلال کہتے ہیں کہ اے ایمان والو مومنو، اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاکیزہ کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاکستان کے اندر، اس بستی کے اندر اللہ ذو الجلال کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کو بدلیں، ان کھیلوں کو چھوڑ دیں۔ کبھی بلدیاتی انتخاب ہیں اور کبھی یہ قومی اسمبلی کے انتخاب ہیں، کبھی یہ صوبائی اسمبلی کے انتخاب ہیں۔ اب یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے جی پہلے بلدیاتی انتخاب کرائیں گے اور جمہوریت کو بڑا صحیح صحیح بنا کر وہ ہم یہاں نافذ کریں گے، یہ کھیل ہے۔ اللہ ذو الجلال نے جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، اس کو نافذ کر دو، نہ اس کو بنانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو گھڑنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی کانٹ چھانٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور سنت جو کئی سو سال چلتا رہا ہے، کئی ہمارے مسلمانوں کو یہ بھی شبہ ہے کہ یہ قرآن اور سنت کا نظام چل سکتا ہے، یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ قابل عمل نہ ہوتا تو کئی سو سال یہ کیوں چلتا؟ اس دور کی سپر پاور طاقتوں کو اس نظام نے ملی امیٹ کیا تھا، یہ قابل عمل ہے اور ممکن العمل ہے، اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے اور کئی سو سال یہ نافذ رہ چکا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹیں، قرآن کی طرف لوٹیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹیں۔ اگر ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کلنٹن آئے نہ آئے۔ یہ جمہوریت کیا ہے؟ 53 سال سے اس جمہوریت نے کیا دیا ہمیں؟ یہ کیا دیا اس نے ہمیں؟ یہ اتنے سال گزر گئے، آپ قرآن اور سنت کی طرف دیکھیں۔ افسوس ہے کہ ابھی بھی نہ ہمارے سیاستدان، نہ ہمارے حکمران، اور نہ ہمارے مجموعی طور پر یہ ملت، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اس طرف ابھی تک یہ ذہن نہیں بنا سکے کہ ہمیں تو بھائی قرآن اور سنت کی ضرورت ہے، اور ہمیں کسی انتخاب کی ضرورت ہے، نہ جمہوریت کی ضرورت ہے، ہمیں صرف اور صرف قرآن و سنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا رویہ یہی رہا جو 53 سال تک رہا ہے، اور ایسے لوگ حکمران بنتے رہے جو آج تک آئے ہیں، اور دیندار بیچارے لوگ اور یہ قربانیاں دینے والے مجاہد، ان کے اوپر اگر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے نا کہ ان کو ہی پکڑو، ان کو ہی پکڑو، تو پھر اللہ عز و جلال کے عذاب کا انتظار کرتے رہیں۔ پھر یہ کلنٹن کا ہی آپ کو رات دن خواب آئیں گے، اور یہی خوف رہے گا کہ انڈیا کب حملہ کرتا ہے، کب حملہ کرتا ہے، ادھر سے اس نے جنگ چھیڑ دی، ادھر سے چھیڑ دی ہے۔ میرے بھائی، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ عز و جلال پھر اپنا فضل اور کرم بڑی صورت میں آپ کے اوپر نازل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، اللہ عز و جلال ہمیں صحیح مومن بنا دے، جو قرآن کو ماننے والے اور اس کو نافذ کرنے والے ہوں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کی سنت کو نافذ کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہماری حالت کو بدل دے، اپنی نعمتوں سے نوازے اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك